الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى ووليه المرتضى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله رواه الترمذي اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسانات اور نعمتیں فرمائی وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات گننا چاہے تو کوئی گن کہاں سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیز سے ہست میں عدم سے وجود میں اندھیرے سے روشنی میں لے آیا خلق الانسان من علق ایک معمولی سے لوتڑے اور جمے ہوئے خون اور مٹی اور پانی کے امتزاج سے ایک حسین جمیل انسان پیدا کیا ہے ثم سواك رجلا اللہ نے آپ کو ایک بہترین انسان بنایا ہے انسانیت اتنی بلندی ہے اور سرفرازی ہے کہ دیکھیں انبیاء اور مرسلین ان میں مبعوث ہوئے ہیں علی التحقیق کوئی جن یا کسی دوسری خلقت سے رسول اور نبی نہیں آئے کیونکہ جو اعتدال نبوت کو چاہیے جو صفات اور کمالات نبوت کو چاہیے جن خصال حمیدہ سے نبی اور رسول متصف ہونا چاہیے وہ انسانیت پہ موجود وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَسُولًا إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ رسولوں کو انسان بنایا انسان کو سرفراز عالم بنایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم بنی آدم کو اس طرح عزت بخشی ایک بڑی مخلوق تھی جو نور سے پیدا ہے صحیح مسلم میں ہے خلقت الملائکت من النور فرشتے نور سے پیدا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول رہتے ہیں نحن نسبح بحمدک و نقدس لک تحمید و تسبیح و تقدیس میں ہم ہم وقت ہے. کہا جاتا ہے کہ فرشتے ان کا جو غذا ہے اور قوام حیات ہے وہ تسبیح و تحمید و تقدیس ہے, اسی سے وہ پلتے پھولتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. احادیث مبارکہ میں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حالت تحریم میں ہے, جیسے نیت باندھ رہے ہو, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حالت وضع ید میں ہے, ہاتھ باندھے ہوئے قیام میں, کچھ فرشتے رکوع میں ہیں, کچھ قوما میں ہے, کچھ سجدہ میں ہے, کچھ جلسہ میں ہے, کچھ قاعدہ میں ہے. یہ تمام حیات جو نماز کی ہے یہ ملائک کی حیات ہے, اس لیے بہت پسندیدہ ہے. جہاں تک ہو سکے تو اس کے خلاف نہ کیے جائے. رات کے گفتگو میں میں نے ایک نمازی کا ذکر کیا جو یہی بیان سننے آیا تھا کہ اس نے نیت باندھنے کے لیے ہاتھ صحیح نہیں اٹھائے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فقہ حنفی اول سے آخر تک متفق ہے کہ مرد کانوں کے نرموں تک ہاتھ اٹھائے گا اور عورت کندھوں تک اٹھائے گی. اس طرح تو ایک حنفی مسجد میں حنفی مسلمان وہ اپنی فقہ اور امام کے خلاف کرے, قیامت کی نشانی ہے, شرم کی بات, بہت ہی بے حیائی اور بہت ہی رسالت کی بات. جیسے آدمی نماز پڑھے اور شلوار نہ پہنے تو آپ یہی کہیں گے کہ رزیل ہے, مجنون ہے. شلوار رکھ کے قمیص میں نماز, قمیص رکھ کے خالی شلوار میں نماز پڑھے تو آپ کہیں گے کہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے. مسائل جاننے والے جب مسئلہ اتنا پختہ ہے کہ ہمارے اپنے مسلک اور فقہ میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے, اس میں یہی قول ہے. احادیث مبارکہ میں جتنی روایتیں آئی ان سب پر عمل ہو جائے گا جب آپ ہاتھ کانوں کے نرموں کے سیل میں اٹھائیں. بعض فقہا قد تحتاوی علی المراقی میں کہا ہے کہ یہ مسو, یہ انگوٹھے کانوں کے نرمے مسا کر لے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہاتھ اٹھ گئے, صحیح اٹھے. اور یہ بحث بھی کی گئی ہے کہ انگلیاں بند ہو یا کھلی ہو. فرمایا بند انگلیاں سجدے میں اور کھلی انگلیاں رکوع میں. بند کو کہتے ہیں ضم الاصابع اور کھلی کو کہتے ہیں تفریج الاصابع. تو آلت سجدے میں انگلیاں بند اور آلت رکوع میں انگلیاں بالکل کھلی تاکہ گھٹنے پکڑے جائیں. تو دو حالتیں اور بھی ساتھ معلوم ہو گئے. اور ہاتھ باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے تو ایک ہی طریقہ ہے, دوسرا طریقہ اس میں نہیں ہے کہ یہ انگوٹھے ہمارے کان کے نرموں کے سیدھ میں آئے اور یہ بقی انگلیاں اوپر آ جائے اور یہ ہاتھ کے یہ کندھوں کے اور جسم کے دیگر حصوں کے. جتنی حدیثیں تھی سب پر عمل ہو گئے. والجمع حسن اور یہ بہترین جمع ہے. اور اس کو کہتے ہیں نشر الاصابع. نشر کے معنی معمولی فرق ہے. اگر بالکل بند کر دے تو ضم الاصابع, دعاد میم ضم. بالکل کھول دے تو تفریج الاصابع. یہ مسئلے, یہ ہمارے مذہب کا سرمایہ ہے. ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں اور حنفی فقہ کے پابند ہیں. ہمارے امام اعظم سب سے زیادہ دین جاننے والے ہیں. آپ کو امام اعظم استاذوں نے کہا ہے. استادوں کو بعض مسائل میں مشکلات پیش آئی اور امام ابو حنیفہ نے حل کیا، جواب دیا، بہت خوش ہو گئے کہ آپ تو امام اعظم ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات کے لوگ بہت غلطی کرتے جو نماز میں انتشار پیدا کرتے، اپنی نماز برباد کرتے، امام صاحب کا کیا بگڑتا ہے، سارا جہان ان کے فقہ پر عمل پیرا ہے۔ امام شافی جیسے غزی و مطلبی نے کہا ہے، الناس کلہم عیال فی الفقہ الا ابی حنیفہ، کل کائنات کے مسلمان امام ابو حنیفہ کا فقہ میں محتاج ہیں۔ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، خطیب بغدادی جیسے دشمن نے اعتراف کیا کہ امام شافی نے امام ابو حنیفہ کے فقی ہونے کا بہت اعتراف کیا کہ ایسا فقی امت کو نہیں ملا ہے، فقی و اہل العراق بل فقی و ہادی الامہ۔ فقی اس کو کہتے کہ بگڑی ہوئی روایتوں کو سیدھا کرے، منتشر باتوں کو یکجا کر لے، اور ایک حسین جمیل نماز بن گئی ہے۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے امام عطا فرمایا ہے، اللہ کا اس پر شکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک بے فقہ حنفی پر عمل ہے، ہماری تمام مساجد ائمہ خطباء محدثین مفسرین فقہاء مؤذنین خطباء سب کے سب احناف ہیں، والحمدللہ علی ھذا۔ ایسے امام بھی ہیں جن کے ہاں گدا و کتا بھی حلال ہے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے جب کمزور بات کہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مدینہ منورہ میں گدے ذبح ہوتے تھے اور کتے تیار کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چند آدمیوں کے لیے تو یہ کتا کافی ہے، اور لائن لگی رہتی تھی گوشت خریدنے والوں کی، مفت نہیں ملتا تھا۔ آج کوئی نام لے لے مدینہ منورہ میں، کتے تو نظر ہی نہیں آئے، میں 40 سال سے جا رہا ہوں الحمدللہ۔ ایسے امام بھی ہیں جن کے ہاں گائے اور بکری اور اونٹ کا پیشاب پیا جا سکتا ہے یا پاک ہے، امام ابو حنیفہ کیا سب نجس پلید۔ آفرین، مرحبا، اہلا و سہلا، پورے جہان کے مقابلے میں اکیلے امام ابو حنیفہ۔ میں کس تمام ائمہ کام اکرام کرتے ہیں، ان کے دلائل ہیں، حجتیں ہیں اپنی جگہ، لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ہمارے لیے تو بہت مشکلات ہو جاتی۔ امام شافی کے نزدیک تو بری جانوروں میں پتہ نہیں کوئی مردہ رہے بھی یا نہیں، اور سمندری سوالات، امام اعظم کہتے سمندری حیوانات میں صرف مچھلی حلال، صرف، خبردار کہ اور کسی چیز کو ہاتھ لگایا۔ آفرین ہے، یہاں تک کہ فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جن کا مچھلی ہونا مشکل نظر آتا ہو وہ بھی حرام ہے، احتیاط کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں ایک بنگالی استاذ تھا، بہت نیک صالح، اچھا قابل، وہ اثر کے بعد طالب علموں کو ساتھ کر کے ندی جاتا تھا، اور یہاں سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کے لاتا تھا۔ مشہور تھا کہ مولوی ابراہیم رات کا کھانا مچھلی سے کھاتا ہے۔ ایک دن میں نے کہا مولوی ابراہیم صاحب، یہ کیا ہے، کیا یہ مسلی ہے؟ بنگالی مچھلی کو مسلی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں آپ فقیہ مفتی کہلاتے مفتی ابراہیم. میں نے کہا یہ آج والے مجھے دے دو. وہ مؤذن صاحب قاری محی الدین کے قبرے کے سامنے میں نے اس کو کہا کہ ٹین میں پانی ڈالو اور یہ پھینکو اور چھوٹا چھوٹا لہسن چھوٹا کر کے ڈالو صابن بھی چھوٹا کر کے ڈالو. اور میں نے کہا مولوی ابراہیم یا بنگالی کو دینا نہیں ہے. مطلب 20 دن جب گزر گئے تو وہ تو کیڑے تھے سر. میں نے کہا مولوی ابراہیم سے پھال جاؤ دیکھ لو. ہاں اچھا اوہو توبہ. میں نے کیا توبہ 10 سال سے یہ کیڑے کھا رہا. اب ان کے تم ہو گئے آنکھیں نکل آئی مینڈکوں کی ایسی ایسی مینڈک تک حلال ہے بھاگا امبا کیا تو غیر مقلد جسے آل حدیث کے دے یہ بھی مینڈک خور ہے. ایک دن اچار لے آئے اور اب مرتبان کے اندر وہ مینڈک ایسے الٹے پڑے ہوئے تھے آنکھیں باہر نکالے ہوئے تھے یہ بہت لذیذ ہے. میں نے کہا تلا نہ تو ایسی سمجھ اور فہم پر. امام ابو حنیفہ کیا سارے حیوانات ان میں معلوم جانور جس کو سب لوگ سمجھتے کہ یہ حلال ہے یہاں تک کہ اصلاً طوطا حلال ہے ببغا لیکن تاتاریہ میں لکھا ہے کہ نہ کھائے اسے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں خواہ مخواہ وہ سمجھیں گے حرام کھا رہا. الو بھوم وہ حلال ہے بعض حضرات کے یہاں ہندی میں لکھا ہوا ہے وہ حرام قطعاً. حرام و حلال کا باب دیکھیں گے تو دل چاہے گا کہ ابو حنیفہ آپ واقعی امام ہیں. خدا تعالیٰ نے آپ کو امامت و فہم و ادراک نصیب کیا ہے اور ہمیں بڑی گنگی اور نجاستوں سے نکالا ہے. تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ گئی کہ یہ ہمارے بھائی صاحبان کئی غیر مقلد کو دیکھ لیتے ہیں کئی عربوں کو دیکھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہے ان سے غلطی ہو رہی ہے نماز میں بھی غلطی کر رہے ہیں. اور میں کعبہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوا تھا باہر ملک سے کچھ نوجوان آئے تھے شاید ہالینڈ سے آئے تھے. انہوں نے معلوم کیا میرا تو مجھ سے پوچھنے لگے تو میں نے کہا نہیں اپنی فقہ پر عمل ہر جگہ ضروری ہے. تو میرے پیچھے ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو ریالات کے لیے غیر مقلد اور وہاں کا ہو گیا تھا اور وہاں کیا کمال ہے بھائی کہ ریالات لوٹنے ہوتے ہیں. اردو جانتا تھا وہ تو مجھے کہتے ہیں اجرت حضرت کو یہ اجرت کہتے ہیں. ان کو بتا دے کہ یہاں سب کچھ حدیث کے مطابق ہو رہا ہے. میں ایسے مڑ کے دیکھا اس کو میں نے کہا آج جمعہ پڑھایا آپ نے. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا 18 غلطی ہے جمعے کے خطبے میں ہوئی گن لو ابھی. امام صاحب نے ممبر پر بیٹھ گیا السلام علیکم. میں نے کہا یہ دکھا دیں گے مجھے صحیح حدیث میں کہ پیغمبر خطبے سے پہلے سلام کرتے تھے. یہ گز ہو یہ میدان یہ خطاب توڑے یہ تو خطبہ مسنون ہے. خطبہ کتنا ہوا ہے 1.25 گھنٹہ اور نماز کتنی ہوئی ہے 3 منٹ میں. اور پیغمبر کہتے ہیں کہ فقی وہ ہے کہ نماز لمبی خطبہ مختصر سا دے. میں نے کہا یہ اختلاف کی اجازت کس نے دی. آپ ہمارے حنفیوں کی مسجدوں میں آئے چند جملوں کا خطبہ ہوتا ہے سب بحسم رب کل اعلیٰ و عطا کا حدیث الغاشیہ سے نماز ہوتی. تو ہم ان کی غلطیاں نہیں گنتے ہیں صرف اس کو سمجھانا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو فقہ اور امام نصیب کیا ہے بہت قابل قدر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ملک میں احناف اور حنفیہ اور فقہ حنفی اور اس کے دار الافتاء قائم کیے. والحمدللہ علی ھذا. امام ابو حنیفہ کا ایک اور قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے میں اختلاف ہوا تو کہتے ہیں حرام سمجھ کے چھوڑ دے اسے. کیوں؟ ہر حرام سے بچنا فرض ہے اور ہر حلال کا استعمال کرنا ضروری نہیں. جیسے میری تحقیق یہ ہے کہ یہ اسٹروبیری جو ہے یہ زقوم ہے اور طعام الاسین جرائم پیشوں کا کھانا ہے. یہ وہی جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا اسی کو دنیا میں ظاہر کیا ہے. اور مولوی صاحبان ذرا اسٹروبیری کے بہت شوقین ہیں. یہ سمجھتے بعد میں ہے رد پہلے کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر اختلاف سامنے آ جائے تو احتیاط پھر بھی نہ کھانے میں ہے. اس سے اجتناب کیا جائے. اور بہت چیزیں اللہ کے بہترین پھل ہے. امرود دیکھو گھنٹوں خوشگوار ڈکار آتی ہے. مالٹے اور موسمبی اور فروٹ اور چیز آ گئی. خربوزے تربوز ہر نعمت بازار بھرا ہوا ہے. کیلے چیکوے قسم قسم کی نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم و احسان. تو ایسی چیز جس میں خطرہ ہو کہ شاید اس سے پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, اس پہ خفا ہونے کی کیا ضرورت. خدا کا شکر کرو کہ کسی نے آگاہ کر لیا. مجھے یاد ہے کہ یہ کراچی کے عام ہوٹلوں میں کٹاکٹ بکتا تھا, جانوروں کے خوشیے کپورے. میں نے بیان کیا کہ یہ تو حرام قطعی ہے. خنزیر اور کتے اور گدھے کی طرح حرام. ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں. ان میں زکر, خوشیتین, غدہ, حرام مغز, خون بہتا ہوا, مسانہ. تو یہاں ہمارا ایک نمازی تھا. میں نے اس کو اس طرح اشارہ کیا. میں نے کہا صف سے جاؤ. میں کل رات کو دیکھ کے آیا ہوں کہ تم خوشیے بیچتے ہو. آپ صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے. خیر وہ شاگرد تھا, بڑا دوست تھا. اس نے کہا توبہ کرتا ہوں, صف میں ایسا کیا کان پکڑتا ہوں, آئندہ نہیں ہو. پر میں نے اسے سمجھایا کہ جس توے پر یا جس کڑائی میں یہ پک رہے ہیں وہ بھی پلیت ہو چکی. اس کو سات دفعہ دھوئیں گے اور آٹھویں مرتبہ مٹی سے یا ریت سے مانجیں گے, پھر اس میں آپ دل گردے بنا لیں. گپ شپ سمجھا ہوا ہے دین کو. الحمدللہ وہ بہت ہی غیرتی اور بہت ہی اچھے ایمان کا ساتھی تھا. معلوم نہیں تھا. اس نے کئی ہوٹلوں کو ان کے قوم کے ہوٹلان ہوٹلان ہر جگہ ان کے ہوٹل ہیں. سب کو آگاہ کیا کہ بھائی حضرت نے اس دن مجھے صف سے باہر نکالا ہے اور بس توبہ کرو, یہ بیچ رہی نہیں. اب غلط اور حرام چیز کی بے فقہ کہتے فاسد یا باطل ہے. اور حرام بے فاسد اور بے باطل کا سمن قیمت بھی حرام نہ جائے, اس کا بدل بھی ناجائز. اس لیے تو یہ مسائل بیان نہیں کرتے مولوی صاحبان. اتھے دا اتھے دا گڑانگا دا بڑانگا دا بس وقت گزر جاتا ہے. یہ آسان نہیں ہے بیان کرنا, طاقت مانگتے ہیں. اللہ. تو ایک مسئلہ تو آج یہ عرض کرنا تھا کہ نیتیں صحیح طرح باندھا کرو, انگلیوں میں معمولی سا فاصلہ چھوڑو اور انگوٹھوں کے سرے یہ کانوں کے نرموں کے سیدھ پہ آئے یا ٹچ کرے تمہاری مرضی. دونوں قول فقہا کے یہاں موجود ہیں. جب اطمینان ہو جائے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھ گئے اس کے بعد اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ. کم از کم نماز تو صحیح طرح شروع کرو, آگے تو اللہ کی مرضی, امید قبول فرمائیں گے. انگلی نہ بہت زیادہ کھولو اور نہ بند کرو. نشر الاصابع, ترمذی نے باب قائم کیا باب نشر الاصابع, انگلیوں میں معمولی سا تفاوت ہو گئی ہے جیسے آپ کو نظر آ, بس یہ کافی ہے. اگر یوں کر دیا تو حالت رکوع ہو جائے گی, اور اگر بالکل بند کر دیا تو حالت سجدہ ہو جائے گی. اور قاعدے کی حالت میں جب انگلیاں رکھیں گے تو بہتر ہے کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے اوپر آ جائے, لٹک نہ جائے. بعض روایات میں اکابر سے سنا ہے جن پہ علمی اعتماد ہے کہ اگر یہ انگلیاں قاعدے کی حالت میں پیچھے رہ گئی ہے تو آتشی انگوروں سے پکڑ کے آگے کریں گے, اور اگر یہ نیچے لٹک گئی ہے تو آتشی کینچیوں سے کاٹی جائے گی. احتیاط فرمائیے. خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائے, ان کا اوپر اٹھانا بے پردگی ہے. اور جب ہم ہاتھ باندھیں گے تو ناف کے نیچے, اور یہ انگوٹا اور چنگلی یہ بائیں ہاتھ کی کلائی پر آ جائے اور تین انگلیاں اوپر آئے, اور یہ ہاتھ لٹکائے نہیں اس کے نیچے کرے, خود بخود سنت جگہ تک پہنچ گئے. یہ محنت تو کرنی پڑے گی, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا, چمکتا ہوا نگینہ خوبصورت قیمتی پتھر. وہ تو تب بنتا ہے جب وہ جوہری کے ہاتھ سے نکل جائے. جب اچھی نماز پڑھو گے پھر دل سے دعائیں نکلے گی کہ کوئی تھا جس کو ہماری نماز کی بھی فکر تھی, یہ اچھی نماز پڑھے. ایسا نہیں ہے جیسے یوں کر لیتے ہیں نماز میں, یوں کر لیتے ہیں, یہی کیا ہے, یہ کسی کی نقل کرنے آئے ہوئے ادھر, یہ عقل کے خلاف بات ہے. اس مسئلے میں اللہ نے احناف کو کامل روشنی دی ہے. ترمذی شریف میں ہے وَبَعْضُهُمْ يَدَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فَوْقَ السُّرَّةِ وَبَعْضُهُمْ يَدَعُونَ أَيْدِيَهُمْ تَحْتَ السُّرَّةِ, کچھ لوگ ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں اور کچھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں. امام ترمذی بخاری و مسلم کے شاگرد ہیں, تیسری صدی کے محدث اور فقیہ ہیں, ان کے دور تک یہ پیدا نہیں ہوئے تھے یہ کبڈی کھیلنے والے نماز میں, ان کا نسل و نسب نہیں تھا, ان کا کوئی اب اور جد پیدا نہیں ہوا تھا. امام ترمذی ان کو جانتے نہیں کہ یہ کون ہے, یہ کہاں سے مسلمان آئے مرد ہو کر کے, یہ کیا چیز چھپا رہے. خیر تو ہے, عورت تو ہاتھ یہاں باندھتی ہے پستانوں کے لیے, اس کا کیا آیا ہوا. اپنی نماز صحیح پڑھا کرو, شکر کرو اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کے بعد امام ابو حنیفہ کی تشریحات اور ان کی فقہی تناظر نصیب فرمایا ہے, اور ہم سے اچھے اور سچے انسان بنے. ان غریبوں کا دیکھو, ہاں داڑھی رسی کی طرح یہاں تک آئی ہوگی, یہ کیا ہے, یہ داڑھی ہے, یہ تو رسی ڈالی ہے, داڑھی کی تو حد ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں زینت مردوں کو دی, زینت یہ کہ جوتے تک پہنچ جائے. غیر مقلد کئی پی آئی اے میں ملازم ہوگا تو آ رہا تھا اندر, تو پہلے تو ایک چھج آگے آ گیا, بیلٹ مار لیجیے بیلٹ. میں نے کہا اپنا بیلٹ بھی صحیح کرو. کون سا بیلٹ؟ میں نے کہا چھت جو باندھا ہے کے ایم سی کی جھاڑو. اٹھاؤ اتنی بڑی داڑھی. میں نے کہا اتنی بڑی داڑھی پر تلا نہ تائیے. داڑھی حدود میں ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمر منا میں بیٹھتے تھے, کینچی ہاتھ میں ہوتی تھی, اور عجمیوں کو کہتے اے وحشی اے درندے یہ تم نے داڑھی سے کیا بنایا ہوا. کاٹتے تھے انہیں. خوبصورت داڑھی رکھے. ایسا نہیں کہ آدمی دیکھے اور سمجھے کہ چیتا ہے یا ریچ آیا ہوا ہے. بد شکل برا, سر ننگا اور آلو کی طرح صاف, سر پہ ٹوپی رکھنا برداشت نہیں. داڑھی ادھر لے گئے. اب وہ بازوں کے کرتے ہوتے ہیں نا, عربی کرتا پہنتے ہیں ٹخنے سے نیچے, تو میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا یہ کاٹو اور اس کو سر پہ باندھ دو تاکہ سر بھی ڈھک جائے, سر کا بھی حق ہے. تو کرتا پاؤں سے نکل رہا ہے. پیغمبر نے کہا ہے جو کپڑا یعنی شلوار یا قمیص کا ٹخنے سے نیچے ہو ففِ نار, وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. کرتے ان کے نیچے لٹکے ہوتے ہو, عرب بنا ہوا ہے عرب, وہ عرب تیرے جیسے بد غضب ہے. اگر وہ غلطی کر دے تو اللہ انہیں معاف کرے, شاید وہ فقہ تک نہ پہنچ سکے, لیکن آپ تو فقہ و فقہا سن رہے ہیں, اللہ کا شکر کرے. داڑھی جو ہے نا وہ جھاڑو کی طرح رکھا ہوا ہے اور سر ننگا ہے, اس کے لیے ٹوپی نہیں ہے نہ اس کے اوپر پگڑی ہے. علماء کہتے ہیں جس طرح داڑھی سنت موقعہ یا واجب ہے, اللہ تمام دوستوں کو نصیب فرمائے سنت کے مطابق, اسی طرح سر ڈھانکنا, سر پہ کم از کم ٹوپی ورنہ پگڑی ہونا چاہیے. پگڑی کسی مولوی کا میراث نہیں ہے نہ کسی طالب علم کی جائیداد ہے, ہر مومن مسلم امت مسلمہ کا میراث ہے. علماء و طلباء تو الحمدللہ ان کا تو آن بان زندگی ساری. وہ پیغمبرانہ نقوش کے مطابق گزر رہی ہے. اتنا ہو تیرے خیر کا شرمندہ احسان, سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. اہل حق کے ہاں داڑھی کے حدود و آداب ہے. بس ایک مٹھی جس کو ہم کہتے ہیں اتنی کافی, اتنی آ گئی. قاضی ایک انگلی اور بڑھا لے, امام یا خطیب یا اعظم دو انگلی بڑھا لے, قاضی القضات تین بڑھا لے. داڑھی کا بڑھانا یہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہے. ہم ایک کام آدمی ہے دکان کرتا ہے, اس کی داڑھی جو ہے نا دکان بعد میں اور پہلے داڑھی نظر آ رہی ہے کہ اندر کوئی کیا کہتے ہیں اس کو گچھی رکھا ہوا ہے. او یار کھینچی لو ٹھیک کرو اسے. ہاں وخا کی امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب احادیث پر ایک کتاب ہے, اس کو مسند امام اعظم کہتے ہیں. ہمارے یہاں درس پہ پڑھاتے ہیں, اس میں بھی امام اعظم نے کہا ہے کہ داڑھی حدود میں رکھو اور آداب کے ساتھ رکھو. خام خا کے ادھر ادھر کے بال تتر بتر لمبے چھوڑے اس کو صحیح کر لو. اللہ صرف ایک ہی بات, جی داڑھی رکھ لو اور داڑھی رکھ لو لیکن کے ایم سی کی جھاڑو نہ رکھو, اور داڑھی رکھو لیکن گدے کا دم نہ بناؤ اسے. داڑھی رکھو سنت داڑھی رکھو. انبیاء کی سنت حدود میں ہوتی تھی. دیکھو آپ فجر سے دو رکعت فرض سے پہلے دو سنت پڑھتے ہیں, چار نہیں پڑھ سکتے, اور فجر فرض کے بعد تو کوئی نفل سنت پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ انبیاء کا عمل. جمعے سے پہلے آپ چار سنت پڑھتے ہیں، جمعے کے دو فرضوں کے بعد آپ چھ سنت پڑھتے ہیں، چار اور دو، یہ موقت کہلاتی ہے، باقی نفلوں میں اختیار ہے جتنا کوئی چاہے. جس کو سنت کہے اس کا طریقہ معروف ہوگا، بدعت کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. کبھی پڑھتے تھے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، پڑھتے ہیں سیدنا یا رسول اللہ، بدعت ہے، جتنا چاہے آگے پیچھے لے جائے، کوئی اس کی حد تو ہے نہیں، حد تو سنت کی ہوتی ہے. انور اور آفس کی جو اذانیں ہیں، قوم سے اذان ہوتی ہے اشہد ان علی ولی اللہ، تہران سے ہوتی ہے اشہد ان علی وسیع رسول اللہ. پاکستان والے ذرا زیادہ اوباش ہے، اشہد ان علی وسیع خلیفۃ بلا ست، جتنا چاہ سارا ڈال دیا اس میں. یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں، پوچھنا چاہیے کہ حضرت علی کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی وہ کیسے تھی. ان کا باپ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایسی تھی، وہ آپ کو کہیں گے آپ والی تھی، مجال نہیں کہ یہ کہے. کہا حسن و حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، یہ حق امام ہے، اہل سنت امام ہے، سارے کے سارے سنت کے پابند لوگ. زین العابدین تو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور اس کا امام باقر کہتے ہیں کہ بقر علم، علم سے پار نکلے تھے. اور ان کا بیٹا ہے امام جعفر صادق، یہ اور امام ابو حنیفہ زین العابدین سے اکٹھے پڑے. تو امام زین العابدین نے کہا امام ابو حنیفہ سے پوچھا ہے، سنا ہے تم قیاس کو عقل سے ضروری سمجھتے ہو، کہا غلط مشہور ہوا ہے، حدیث حدیث ہے، قیاس اس کے بعد ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے معتبر ذرائع سے سنا، معتبر ذرائع سے تو میں نے بھی بہت کچھ سنا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت سے آپ لوگ خوش نہیں، کیا اس خلافت میں علی خوش نہیں تھے؟ زین العابدین نے کہا خوش تھے. کہا حضرت پیشاب زیادہ پلیت ہے یا منی؟ زین العابدین نے کہا پیشاب زیادہ پلید ہے، کیونکہ سب کے ہاں پلید ہے، منی تو ان کے ہاں پاک ہے. فرمایا پیشاب کے نکلنے سے استنجا وضو کافی ہے، اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے. قیاس کا تقاضا ہے کہ غسل پیشاب پر فرض ہوتا، منی پر نہیں، لیکن جو حدیث میں ہے میں اس طرح کہوں گا. آمنا وصدق. امام زین العابدین نے کہا ابو حنیفہ اللہ آپ کے علم میں برکت دے، وہ وقت ہوگا جب مشرق اور مغرب میں آپ کی فقہ پر عمل ہوگا. دیکھیے عقدۃ الجمان فی مناقب ابی حنیفہ عن نعمان، یہ سارے آپس میں مل کر رہے. یہ بعد میں اپنے لیے بندر روڈ اور جلوس اور جلسے کے لیے انہوں نے اکو بکو سندر بکو لڑائے، اس طرح کوئی بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے درس لیتے تھے. اے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے ان خلفاء سے سخت اختلاف کیا ہے جنہوں نے ان پر پابندیاں لگائی، کہا یہ کیا کر رہے ہیں، آل رسول رہ رہے. اللہ اکبر. اور باتیں بھی ہیں لیکن بہرحال صرف آج آپ کو یہ بتایا کہ ہماری نماز تکڑی نماز ہے حنفیہ کی. امام ابو حنیفہ 17 صحابہ کو دیکھ چکے اور ائمہ میں سے کسی امام نے ایک صحابی کو بھی نہیں دیکھا، اور 16 سال کی عمر میں حضرت حرم داخل ہوئے. خود فرماتے ہیں ولدت سنۃ ثمانین، میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوا ہوں، اور جب میری عمر 96 برس ہو گئی تو اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گیا، فرائت حلقتن عظیمہ، ایک بڑا رش لگا ہوا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، میں نے پوچھا کون ہے، کہا صحابی رسول ہے عبداللہ ابن جزا زبیدی حارثی رضی اللہ تعالی، کہ میں قریب ہوا اور ان سے حدیثیں سننے لگا. 16 سال کی عمر میں جو حج کرنے گئے، وفات 185 ہجری میں، ایک حج ناغا نہیں ہوا ہے. خلیفہ منصور کے جیل میں تھے، لیکن حج کے دن آ کے خلیفہ منصور حکم دے دیتا ہے ابو حنیفہ کا راستہ کھولو بھائی، رہا کرو، اس کا حج کا ناغا ہی نہیں ہے، ہم کیوں ناغا کرائے، گناہ کر کے. جیلر آ جاتا تھا، حضرت بادشاہ کا آرڈر آیا ہے آپ کو حج کی اجازت ہے، حضرت سامان لپیٹ کے جوتے اور پہن کے روانہ ہو جاتے تھے، احرام باندھ لیتے، اور وہ حج ہمارے اور آپ جیسے شریف تھا، یہاں سے گیا وہاں سے آیا، پدیلاڑا پاگرا لا اس میں بیا راشی ہو نہ رجسٹر کے تو روی ماتا خندار آشی. اس زمانے میں 6 مہینے حج میں لگتے تھے، 6 مہینے. استاد محترم مولانا لطف اللہ سے شاید 28 میں حج کرنے گئے، 6 مہینے پورے ہو گئے تھے، 1 مہینہ ایران میں، 1 مہینہ عراق میں، 1 مہینہ فلسطین بیت المقدس میں، پھر 3 مہینے وہاں. کیسے طویل و عریض حج ہوتا تھا، اب تو بس یہاں سے حرام باندھو، 8 ذی الحجہ کو اور سیدھا حرم پہنچو، تھوڑے سے دم بخود ہو جاؤ، بس منا روانہ ہو جاؤ، منا میں 5 نمازیں پوری کر لو، اگلے دن 9 ذی الحجہ عرفات ہے، الحج و عرفہ، عرفہ سے فارغ ہو کے رات کو مزدلفہ پہنچو، مغرب اور عشاء وہاں پڑھو، زہر اور عصر عرفات میں پڑی ہوگی، اور صبح غلس میں فجر پڑھو، دعائیں مانگو، جیسے سورج چمکے فوراً جا کے منا میں شیطان کبیر کو، بڑے شیطان کو کم کر مارو. اگر اب آپ متمتع و قارن ہے تو قربانی واجب ہے، اگر مفرد ہے قربانی نہیں. قربانی کرنے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے، اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لو، داڑھی اور مونچھیں صحیح کر لو، داڑھی کٹواؤ نہیں، وہاں جیسے جانور کٹتے ایسے لوگوں کی داڑھی بھی کٹتی، خراش خراش خراش. آئے افسوس، آئے افسوس، اتنے بڑے دربار سے خالی ہاتھ آتے ہیں، کتنے افسوس. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. کاش کہ اللہ حکومت سعودی کو غصہ دے دے ذرا اور پٹائی لگا دے ان کی. وہ ایک شخص یہاں فجر میں ایسے گھوم کے آیا، ہاتھ لگا لکھا، کہاں سے آئے؟ حج کر کے. میں نے کہا کیماڑی میں، ڈاک یارڈ میں. نہیں نہیں وہی حرم شریف. میں نے کہا کیا لایا؟ کہا آپ کے لیے کھجور. میں نے کھجور و زمزم رہنے دو، داڑھی کہاں گئی؟ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے. وہاں کا یہ سوغات ہے، یہ عزت ہے کہ مومن کی عملی ترقی ہو، ایمان میں طاقت بڑھ جائے. اللہ ہم سب کو ایسی نماز، ایسا حج، ایسے اعمال نصیب فرمائے. تمنا مختصر سی تھی مگر تمہید و طولانی، تمہید ہی میں سارا وقت گزر گیا. اگر زندگی نے وفا کی، خیر و عافیت رہی، تو اس جیسے مسائل اگلے جمعے بھی بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ مجاجز کو اور دوستوں کو مشرق اور مغرب میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں جو آواز سننے کے لیے، وہ نمازیوں کا پورا پورا احترام کرے. پرچیاں لکھتے ہوئے سوچا کرے کہ عقل کی پرچی ہو، تہذیب کی ہو، انسانیت کی ہو. ہر پرچی کا جواب دینا میرے لیے ضروری نہیں، جو میں مناسب سمجھوں گا اس کا جواب دوں گا. پرچی اجتماعی رنگ کی ہو جس سے پوری مجلس کو فائدہ ہو. پرچی میں ذاتی نوعیت کی باتیں، فضول باتیں، یہ نامناسب بات ہے، اس کا جواب دینا بھی نامناسب ہے. لکھا ہے اللہ آپ کا سایہ آتے فتح ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم آمین. ایک خاتون جس کا حمل 4 ماہ کا ہے، سونوگرافی رپورٹ میں بچہ ذہن و جسم دونوں سے معذور ہے. دیندار ماہر اطباء کہہ رہے کہ حمل ساکت کرنا ضروری ہے، ورنہ پیدائش کے بعد زندگی بھر وہ بچہ جسمانی ذہنی طور پر بالکل محتاج ہوگا. ایسی صورت میں اس کا اسقاط ضروری ہے تاکہ آگے بڑے شر سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایات فتح ہمارے طرف، آمین آمین. اللہ، کیا شوہر کو مجازی خدا کہا جا سکتا ہے؟ ضرورت ہی نہیں اس طرح کہنے کی، شوہر شوہر ہی رہے. ایسے محاورے میں خاون نمدہ خدا ہے، خاون کہتے ہیں نا شوہر کو، خاون خدا ون تعالی، خاون تعالی اللہ تعالی کو بھی کہتے ہیں. تو پشتو میں ہماری عورتیں کہتی ہے کہ خاون خدا خدا ہی ڈھونڈے، یعنی اتنا بڑا نام اس کو دیا گیا ہے بشرطے کہ وہ اس قابل اور لائق بھی ہو. بس تو بالکل عورتوں کی عورتیں ہوتی ہیں. ٹرین میں بغیر قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں ہوگی. ٹرین میں تو دونوں طرف مسجدیں نظر آتی ہیں، ٹرین میں تو قبلے کا رخ معلوم ہو سکتا ہے. اور فقہا کہتے ہیں معلوم کرنا فرض ہے، بغیر رخ معلوم کیے اگر نماز پڑھی گئی تو وہ دوبارہ پڑھی جائے گی، نہیں ہوئی. ہر ایک ساتھی کے لیے دعا فرمائے، وہ مشکل میں اللہ آسان فرمائے. عنقریب اولاد کی ولادت قریب ہے، آپ سے دعا ہے آمین اللہ آسان فرمائے. کوئی مجرب وظیفہ عنایت فرمائے، بس دعا ہے. ثم السبیل یسر، ثم السبیل یسر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پڑھا کریں تسبیحات فاطمی جو نماز کے بعد کی جاتی ہے، دونوں ہاتھ کی انگلی سے جائز ہے؟ نہیں نہیں، ایک دائیں ہاتھ سے ہی پڑھا جائے، نہیں بائیں ہاتھ کی ضرورت نہیں. آپ سے پوچھنا ہے کہ نام کا حروف نکال کر نام رکھنا، یہ بعض لوگوں کا حال ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. ڈاکٹر عموماً کہتے ہیں کہ صبح نہار منہ 3-4 گلاس پانی پیا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے اگر ڈاکٹر صاحب کی بات آپ آزما لیں اور فائدہ مند ہو، بہت اچھا. ایک طالب علم کا بلڈ کینسر ہے، اللہ اسے زندگی اور صحت دے. کہ ہم محلے کی مسجد میں 2 جماعتیں ہو سکتی ہے اگر ضرورت ہوئی، کبھی کبھی، عادت نہ بنے. جماعت تو وہی ہوتی ہے جو پہلی جماعت ہے، اسی کا ثواب ہے، وہی جماعت خدا ہے، اسی کے فضائل و شرائف ہے. لیکن اگر اتفاق سے کچھ لوگ دیر سے آئے، مہمان آئے، جماعت آئی، اور مسجد کی وہ جگہ جہاں نماز اور جماعت ہوتی ہے چھوڑ کر سائڈ پر وضو خانے میں کمروں کے سامنے جگہ بدلنا چاہیے، پھر جائز ہے. میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، بچیوں کے رشتوں کے لیے بھی اللہ آپ کی مدد فرمائے. صبح و شام 10-10 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. کثرت سے پڑھے، اور صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کے اسی ہیئت پر دائیں ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھے، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، وسعت ہو جائے گی، ہر طرف سے خزائن اور اس کے دروازے مفتوح مکشوف ہو گئے، سب کو اجازت اور شوق سے پڑا کر۔ قیامت کے دن بی بی مریم کا نکاح کس کے ساتھ ہو؟ قیامت کے دن تو نکاح نہیں ہوں گے، یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، میرج گارڈن ہے، خیر تو ہے۔ قیامت کے دن کس کا نکاح کس سے ہوگا، یہ کون سی بات ہوئی؟ گیارہویں جماعت کے بورڈ کا ریزلٹ آنے والا ہے، دعا فرمایا آمین۔ شیخ صاحب عرض یہ کہ میرا بیٹا صحیح نہیں ہے، بول سکتا ہے؟ صحیح نہیں بول سکتا، اللہ پاک انہیں گویا کرے۔ انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء، صبح و شام 20-20 مرتبہ پڑا کرے، اور بچے کے سر کا صدقہ، کبھی بکرا، کبھی مینڈا، کبھی گائے، کبھی بھینس، کبھی اونٹ خیرات کیا کرے۔ تھوڑے سے رہلا جھلا کر خزانے کو آواز دے دو، تبھی جا کے بیٹا صحیح ہوگا۔ بیٹا ماں باپ کے گناہوں میں پکڑا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافی۔ جنہوں نے بیماروں کا لکھا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، جہاں مسلمان میتیں ہوئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جہاں بچوں کو یا بچیوں کو گرانی ہے اللہ انہیں آسانی سہولت فصیح بلیغ زبان اور گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاجز اور فقیر کی طبیعت بھی کوئی چمک دمک میں رہتی ہے، دعائے صحت شفا تندرستی اور سلامتی کے لیے درخواست ہے۔ یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی، اللہم اشفنا بشفائک وکفنا بکفائک، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم رب الناس اذهب الباس واشف وانت الشافی، لا شفاء الا انت ولا شافع الا انت، شفاء لا يغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی